السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو اور معزز خواتین اور بہنوں، یہاں کے ذمہ دار احباب نے یاد فرمایا، اللہ انہیں جزا دے، سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی ہیں. اپنے متعلقہ مضامین اسی سے مربوط فرما لیں، لگے بندے وہ مضامین ذیلی اور ضمنی طور پر آپ حضرات کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں. خیال ہے کسی آیت سے متعلق کوئی ضروری بات جو ہم عرض کر سکتے ہیں وہ عرض کریں گے. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہے. ابن کثیر نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، خاص طور پر شاید اسی وجہ سے کہ یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور اصول نہج دینے والی اور بہت سادہ پیرائے میں ذکر کی گئی. اس اہم ترین آیت کے تعلق سے سلف صالحین اسی بنیاد پر اس کو جمعہ کے خطبوں میں ذکر کرتے رہے ہیں اور اب بھی ذکر کرتے ہیں. اس آیت کے بارے میں دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک ضروری بات ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابتدا میں جب اسلام میں داخلے کی رواروی چل رہی تھی، یعنی کہ جب عمومی طور سے لوگ اسلام میں داخلے کے تعلق سے فکر مند ہو رہے تھے، تو اسی رواروی میں میں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ابھی اسلام کے تعلق سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرے دل میں ابھی وہ گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی جو مطلوب تھی. ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کیفیت اور حالت پر آ گئے جس کو مفسرین کرام وحی کی حالت کہتے ہیں. اور انتہائی شدید سردیوں میں جیسے بہت ہی سخت قسم کی گرمیاں پڑی ہو اور بدن پسینے سے شرابور ہو گیا ہو، کوئی بوجھ اور وزنی چیز آپ کے اوپر لادی جا رہی ہو، ایک خاص قسم کی ایک ذمہ داری اوپر ڈالی گئی، تو خاص کیفیت اس حالت کو دیکھ کر وہ الجھن میں پڑے اور حیرت اور استعجاب سے اس کیفیت کو دیکھنے لگے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حالت سے کچھ افاقہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قاصد آیا تھا اور اس نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کا موقف دیکھ کر اور اس آیت کی جامعیت اور اس کی علمی جامعیت کو دیکھ کر، اس کے مضامین کی گہرائیوں سوچ کر، یعنی میں اتنا متاثر ہو گیا کہ جو کوتاہی مجھے پہلے محسوس ہو رہی تھی وہ کوتاہی دور ہو گئی، یعنی میرے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے محبت کا تعلق قوی سے قوی تر ہو گیا. اور اسلام کے احکام کے بارے میں, اس کی صداقت کے بارے میں میں نے اس کو بطور ثبوت رکھا کہ یقیناً اللہ کا مبارک کلام ہے, جس کو اللہ نے اپنے خصوصی فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اہمیت کو سمجھا. ایک اور بات بھی ہے, وہ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. وہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک صاحب نبوت اور رسالت, اپنی نبوت اور رسالت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور اعلان نبوت اور اعلان رسالت کیا ہے اور وہ مختلف قسم کے احکام کی تلقین کرتے ہیں, سوچا کہ ان کے پاس پہنچیں گے اور پہنچ کر ان کی بات سنیں گے, لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ آپ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں, آپ نہ جائیں پہلے, بلکہ ہم جائیں گے یا کسی وقت کو بھیج دیں گے کچھ لوگوں کو جو جا کے معلومات حاصل کر کے آ جائیں. چنانچہ انہوں نے اس مشورے کہا کہ ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. چنانچہ دو یا تین افراد کو مفسرین نے تو دو ہی افراد لکھے ہیں, چند احباب کو خاص طور پر دو افراد کو انہوں نے بھیجا اور دو سوالات دے کر بھیجے, دو سوال دے کر بھیجے, اور وہ لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد دو سوال کیے. ایک سوال تو یہ تھا من انتا, اور دوسرا سوال یہ تھا ما انتا. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کیا ہیں. جب یہ دونوں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو جواباً فرمایا, پہلے سوال کا جواب ہے محمد بن عبداللہ, اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ. انہوں نے یوں کہا, پہلے سوال کا جواب ہے محمد بن عبداللہ اور دوسرے سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ. غالباً انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ تم پر اتارتے ہیں وہ کون سا ہے, یا اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا, وہ آیت سنائی اور فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جب یہ آیت اس وقت کے لوگوں نے سنی تو کہا کہ واہ, ایسا کتنی مٹھاس ہے اور کتنی حلاوت ہے, کتنی چاشنی ہے اس کلام میں, اور کتنی جذبیت اور کشش ہے, آپ ایسا کریں کہ پھر پڑھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پھر دہرایا, تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس آیت کو پھر دہرا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پھر دہرایا. جب بار بار آپ نے دہرایا دو تین یا زائد دفعہ, تو ان لوگوں کے وہ آیت یاد ہو گئی, ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. انہوں نے یہ دونوں سوالات کے جوابات اور قرآن مجید کی یہ آیت اپنے ذہن میں لے کر وہ وہاں سے لوٹے اور غالباً اقسم بن سیفی کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ سردار, ہم جن کے پاس آپ نے بھیجا تھا ہم نے سوالات کیے, وہ پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں, کون ہے کہ جواب میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ہوں اور اس سے آگے کچھ نہیں کہتے, اور دوسرے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہوں. بس یہ مختصر سے جواب انہوں نے دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک آیت سنائی ہے اللہ کے مبارک کلام کی, وہ ان اللہ امر بالعدل. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت عطا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وفد کے ان افراد کو سنائی اور انہوں نے حضرت اقسم کے پاس پہنچ کر یہ بات سنائی, تو اس نے کہا کہ تم لوگ دیر مت کرو, جلدی سے جلدی کوئی تم سے آگے نہ پہنچ کر اسلام میں داخل نہ ہو جائے, کہیں تم پیچھے نہ رہ جاؤ, فوراً چلو اور پہنچو اور ایمان قبول کرو, اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر بڑی جامعیت رکھی ہے اور اس کے اندر معمورات اور منحیات کے کچھ اصولی اعتبارات ذکر کر دیے گئے ہیں, اور اس معنی کر بہت ہی جامع اور معنی آیت ہے. خاص طور پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے عنوان کے لیے اس آیت کی بیشتر توضیحات ہونی چاہیے. تو ہاں تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بات بیان فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، یہ حکم دے رہے عدل کا، یہ عدل کے معنی انصاف کے آتے ہیں عرفی اعتبار سے، اور احسان کا حکم دیتے ہیں، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، عطا کرنے کا حکم دیتے ہیں. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تمہیں انصاف اور عدل اور احسان اور حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ عطا کرنے اور دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور منع کرتے ہیں تم کو فحشا سے، منکر سے، بغی سے، فحشا سے اور منکر سے اور بغی سے، اور نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو، خیر خواہی فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ تاکہ تم اس خیر خواہی کی بات کو ذہن نشین رکھو، اس بات اور نصیحت کی بات کو یاد رکھو. یعظکم لعلکم تذکرون. محققین کرام نے اور مفسرین کرام نے اس مقام پر اپنی مزید وضاحتیں بہت سی فرمائی ہیں، اس میں سے ایک اصول اخلاق کے طور پر، اخلاقی اصول کے طور پر کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کرنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا مبارک کلام ہے اور انتہائی تحقیقی ہے. خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو انا کے ذریعے سے شروع فرمایا ہے، خود اس کا کلام تحقیقی ہوتا ہے، پھر انا کے ساتھ اور موقد ہو جاتا ہے، اور جب دوسری آیتوں کے اندر جب قسمیں آ جاتی ہیں تو اور زیادہ تاکید در تاکید ہو جاتی، تصدیق در تصدیق ہو جاتی ہے، بہت زیادہ موقد ہو جاتا ہے، اور پھر جب امر کلام آتا ہے تب تو حکم نسبت وابستہ ہو جاتی ہے. اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دے رہے ہیں امر ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس میں معمورات کیا ہیں، اس میں منہیات کیا ہیں. اور معمورات میں معمور معنی جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، امر کے معنی حکم اور عامر معنی حکم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں عدل کا. عدل کے لفظی معنی برابری کے. ابو عبداللہ راضی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین کے تمام شعبوں میں اعتدال کا نام عدل ہے، چاہے وہ شعبہ عقائد کا ہو، چاہے وہ شعبہ عبادات کا ہو، چاہے وہ شعبہ معاملات معاشرت اور تمدن کا ہو، چاہے وہ معاملہ اخلاقیات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، تب بھی اعتدال ہی عدل ہے. عقیدے میں اعتدال عدل، عبادات میں اعتدال عدل، معاملات میں اعتدال عدل، اور اخلاقیات میں اعتدال عدل ہے. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی، درمیانی روش. درمیانی روش کسے کہتے ہیں؟ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس اعتدالی روش کو بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا ہے. اس کا اختصار بہت ہی مختصر لفظوں میں آپ سے کرنا ہے. عقائد میں اعتدال کی بات سمجھائیے اور کہا کہ ایک آیت بس ہو جانی چاہیے اس کے سمجھنے کے لیے. فرمایا کہ ایک طرف عقائد کے اندر یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس طریقے سے افراد سے کام لیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے ایسا افراد برتا اور انہوں نے ایسا غلو برتا اور ایسی انہوں نے زیادتی کی اور عقیدے میں اتنا زیادہ حدود پھیلان کر آگے بڑھ گئے. کیا بات ہے؟ ساری عقائد کے اندر انہوں نے افراد سے کام لیا، یعنی جو انبیاء تھے جو اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے منتخب تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یا تو کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے، یا یہ کہہ دیا کہ وہ ابن اللہ ہے، یا یہ کہہ دیا کہ یہ ثالث ثلاثہ ہے، یا یہ کہہ دیا کہ یہ رکن ثالث ہے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے عقیدے میں افراد کرتا. یہودیوں نے کہا کہ عبیر اللہ کے بیٹے، اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اور دوسری طرف انہیں انسانوں نے تفریق سے ایسا کام لیا، وہی بنی اسرائیل کی انہیں قوموں نے، اور اسی وقت کے ان افراد نے جن میں کا ایک طبقہ افراد کا وہ درجہ شکار ہوا تو دوسری طرف تفریق کا وہ شکار ہوا، جس میں جس وقت پیغمبر نے انہیں احکام پہنچا کر کہا کہ چلو جہاد کو خدا کا حکم ہوا ہے، لکھا ہے کہ انت ربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، آپ آپ کے پروردگار بنو جاؤ لڑو ہم یہی رہیں گے. یعنی اتنی تمیز بھی نہیں کہ اپنے نبی اور رسول کی اور منتخب اور مرغی دار بندے کی بات کو تسلیم کریں. ادب کا کوئی پیرایا نہیں جی, ادب کا کوئی لحاظ نہیں, حدود جی حدود کی کوئی رعایت نہیں, حقوق کا پاس لحاظ نہیں. تو ایک طرف افراد میں بڑھتا عقید ہوگا کہ یا تو بندے کو اللہ بنا دیا یا ابن اللہ بنا دیا یا سالس ثلاثہ بنا دیا, یا پھر تفریق ایسی بڑھتی کہ جی جو حق عبدیت اور جو حق رسالت یا صاحب نبوت و رسالت کو جس حیثیت سے جن حدود اور حقوق کے ساتھ تسلیم کرنا ہے ویسا انہوں نے تسلیم نہیں کیا, تو یہ افراد اور تفریق. اور اوسط کیا تھا؟ عقیدے کا جو اوسط دیا قرآن مجید نے, عقائد کے جو حکم دیے جی سنن نبویہ نے, اور فقہاء امت نے عقائد کی جو اصلاح ہو رہا ہے اوسط سمجھائی صراط مستقیم کی, وہ کیا ہے؟ وہ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. خالی عبدہ ہی پر بھی اکتفا نہیں کرنا ہے اور صرف رسولہ ہی کے بارے میں سب کچھ نہیں سمجھنا ہے, بلکہ ان دونوں جملوں کی جامعیت راہ اوسط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو عبدہ بھی کہنا ہے اور رسولہ بھی کہنا ہے. یہ ہے عقائد کے بعد میں راہ اوسط. راہ اوسط ہے صراط مستقیم, ان ھذا صراط مستقیما. تو یہ اللہ رب العزت نے اعتقادات کے اندر راہ اوسط سمجھائی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے, بالکل صاف سیدھی سی بات ہے, افراد بھی منع ہے تفریق بھی منع ہے. افراد کا نام شرک ہے, تفریق کا نام کفر ہے, اوسط کا نام توحید ہے. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زائد خدا مانے جائیں, اسی کا نام تو افراد ہوا. اور کفر میں کیا ہوتا ہے؟ انکار ہے, جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہے, وہی تو کفر ہوا. تو افراد ہوا شرکیات سے متعلق, اور جی اور تفریق ہوئی کفریات سے متعلق. راہ اوسط کھائے ہوئی توحید سے متعلق. اسی لیے اسلام کے اس پیغام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہر نبی نے, ہر پیغمبر نے, ہر رسول نے اور ہر صاحب جی علم حق نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ توحید کی اہمیت اپنی نگاہ پر مسلمات میں فرض اولی میں وہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی حکم نہیں ہے. وہ پہلے وہ حکم ہے, بعد میں سارے حکم ہیں. پسند آئی مجھے بات ایک مفکر کی, خدا کرے کہ تیری بھی سمجھ میں آ جائے. یہی ہے کشف تیرا آج کے زمانے میں کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے. بہت بڑی بات ہے توحید کو سمجھ رہے. جی توحید کا یہ رنگ جس کے اندر اعتقادات کے باب میں افراد و تفریق سے بچا کر اسلام نے جس راہ اوسط کو دیا, بس اسی کا رنگ توحید ہے. اور وہ توحید اتنی پختہ, اتنی ثابت, اتنی درست اور اتنی ٹھیک ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کا خلل نہ پڑے. لیکن ایک بات یاد رہنا چاہیے, اس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ توحید اتنی مطلوب نہیں ہے کہ صاحب نبوت اور رسالت کی تحقیر لازم آئے. اتنی زیادہ توحید کے شکار میں نہ ہو کہ دوسرے کا ادب یا اس کا حق یا اس کا حق مجروح ہو کے رہ جائے. ہر چیز کے حدود ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتقادات میں افراط و تفریط سے بچایا گیا, راہ اوسط دی گئی. اس دن الصراط المستقیم. اور عبادات میں بھی راہ اوسط ہے, افراط نہیں کرنا, تفریط نہیں کرنا, اوسط راستے پر چلنا. وہ راہ اوسط عبادات کا افراد کیا ہے, تفریق کیا؟ افراد کے معنی حد پھلانگ کر آگے نکل جانا, اور تفریق کے معنی ہے حد سے بھی نیچے اتر جانا. تو ایک ہے افراد, ایک ہے تفریق. عبادات میں افراد کیا ہے؟ لوگوں نے عبادات میں افراد اس طریقے سے کیا کہ تپسیا میں ایسے مصروف ہوئے کہ بیوی کا حق بھی بھول گئے اور بچوں کا حق بھی بھول گئے, معاشرے کا حق بھی بھول گئے, انسانوں کا حق بھی بھول گئے, خاندانوں کا حق بھی بھول گئے. عبادات میں ایسے مصروف ہو گئے پہاڑوں کے گھروں وغیرہ میں جا کر, اس طریقے سے وہ مختلف قسم کی عبادتوں میں مصروف ہوگا کہ دوسرے کسی بھی حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہے, اور کھانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, اور جو ہے نا بس جی بیوی چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, معاملات کو چھوڑا, بس کر کے دنیا اور رہبانیاں, جس کی تلقین اسلام نے نہیں کی. تو یہ لارہبانی تقین اسلام, یا تو عبادت میں لوگوں نے ایسے بنو سے کام لیا کہ وہ افراد کی نظر ہو گئے, اور اتنا افراد کی نظر ہو گئے کہ پریشان بھی ہو گئے خود بھی اور پریشان کیا دوسروں کو بھی. تو افراد کی نظر ہوئے, یہ عبادات کا افراد. عبادات کی تفریق کیا ہے؟ عبادات کی تفریق یہ ہے کہ نہ عبادت کرنا جانتا, نہ عبادت کے بارے میں جانتا, مسجد کی طرف جھانکنا بھی نہیں جانتا. ہر عبادت کی ایک طرف افراد میں ہوئی کہ بس 24 گھنٹے اسی شغل کے اندر رہو, یا پھر تفریق ایسی وردی کہ اللہ کا وہ بارک حق اور اللہ کا وہ حق ایک انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے, اس کو انہوں نے فراموش کر دیا. اسلام نے اقرار اوسط دی اور عبادات عطا فرمائی. نماز کی طرف متوجہ کیا تاکہ اللہ کے حقوق کی حفاظت ہو سکے. پھر جب بازار کو جانے کی ہدایت دی تاکہ بندوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے. ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور دوسری طرف بندوں کا حق ادا کرنا ہے. تو یہ چاہیے عبادات کے افراد اور تفریح سے بچا کر عبادت کی راہیں اوسط پر لانا اور انسانوں کو فرائض اور واجبات سے آگاہ کرنا چاہیے. وہ اسلام کی تعلیم میں یہ شان اور اس کی تعلیم میں یہ جان ہے کہ وہ عبادت کا انتہائی اونچا معیار جس کی جامع علیت نماز کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے. اور معاشرت میں معاملات میں تمدن میں بھی افراد اور تفریح نہیں کرنا چاہیے. راہ اوسط ہے صراط مستقیم, اوسط راستے کو اختیار کریں. تمدن میں معاشرت میں رہن سہن کے ماحول میں یا مدنیت میں یا شہریت میں یا اپنے سماج میں یا اپنے معاملات میں افراد اور تفریح کرن لوگوں نے کیسے اختیار کیا. افراد اس طریقے سے کی افراد اس طریقے سے کی ہے کہ معاملات کے بارے میں خاص طور پر کمی اور زیادتی کا ایسے شکار ہوئے کہ معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہے گا. عرب کے اندر سینکڑوں سال تک جنگ چلتی رہی اور ہزاروں جی اور ہزاروں انسان قتل ہوتے رہے, اور اس کے پیچھے جو بنیادی بات تھی چھوٹی سی جو لگی ہوئی تھی وہ یہ کہ جی تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی کس طرح پیا. چلیے سر, اب معاملے کے اندر اتنی بات تھی, ہاں ایک صدی سے زیادہ لڑائی چلی, ہزاروں انسان قتل ہو گئے. اس رئیس سے یہ بات کہیں کہ لڑنا ختم کرو اور مرتے وقت وصیت کی کہ بعد میں بھی لڑتے رہنا. اس طریقے سے غلو پسندیوں سے کام لیا گیا اور معاملے کا حق بھی کسی کے جاننے کو تیار نہیں. تو اس افراد اور تفریق سے بچانے کے لیے اسلام نے ایک راہ اوسط دی. تمدن کے اندر, معاشرت کے اندر, رہن سہن اور معاملات کے اندر ایک راہ اوسط عطا فرمایا جس میں حقوق متعین اور محدود فرمائے, متعین فرمائے. کس کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے, ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, مرشد کا کیا حق ہے, مرید کا کیا حق ہے, یہ اور دوستوں کا کیا حق ہے, معاشرے کا کیا حق ہے, عام مسلمان کے کیا حقوق ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب حقوق الاسلام اسی نام سے لکھی, اس میں پوری تفصیلات دی ہے کہ کس کا کیا حق ہے. نمبر والی ذکر کیا ہے, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, اس طرح حقوق لکھے ہیں. حقوق الاسلام نام کی اس کتاب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سارے حالات کی استواری میں حقوق کی ادائیگی کی کتنی اہمیت حاصل ہے. ایسے ہی اخلاقیات میں بھی لوگوں نے افراد اور تفریح سے کام لیا. اخلاقیات میں بھی یا تو حد پھلان کر ایسا آگے نکل گئے کہ زیادتی برتی, یا پھر اتنا نیچے اتر گئے کہ علمان الحفیظ وہ بھی ناقابل قبول. اخلاق کا اتنا اونچا گیا جی وہ سمجھنے لگے کہ بس اگر سامنے سانپ اور بچھو بھی آ گیا تو اس کو دودھ پلاؤ. اتنی تفریح اتنا گرے نیچے یا اس کو اتنا افراد ہمیں برتا اخلاقیات کے اندر کہ بس سانپ ہے اور بچھو ہے اور اس کو مارنا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دودھ پلاؤ. یا یوں کہہ رہے کہ بس اس کو مت مارو, اس جانور کو ذبح مت کرو, اور اس جانور کی فلاں چیز استعمال نہیں کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ. جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے حلال فرمائی ان چیزوں کے بارے میں حرمت کا حکم اپنے تک نافذ کر لیے اور اس تفریح کا شکار ہو گئے. اور اخلاق کی کمی کتنی, یہ تو اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اتنا زیادہ ہم اخلاق والے ہیں یا جی, یا پھر اخلاق کی اتنی ڈگر اور اس کی سطح اتنی گر گئی کہ کوئی کسی کا حق ماننے کو ہی تیار ہے. یہ بھی جاننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیوی ہے یا اجنبی ہے یا اپنی ہے یا پرائی ہے, کون ہے یہ کیا ہے. اسی لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چاہے وہ عقیدوں کا پہلو ہو, چاہے وہ عبادت کا پہلو ہو, چاہے وہ معاملات کا پہلو ہو, چاہے وہ اخلاقیات کا, ان تمام چیزوں میں بلکہ زندگی کے پورے شعبوں میں افراد کا راستہ بھی مضمون ہے اور تفریق کا راستہ بھی مضمون ہے. راہیں اور صراط مستقیم ہے اور وہی راہ حق ہے, وہی راہ ثواب ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والعدل, عدل میں ساری چیزیں داخل ہیں. اللہ رب العزت, ایک اور پہلو ہے جو اس بات کا خصوصی ہے جس کو پیش کرنا ہے آپ حضرات سے, کہ اللہ نے انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. اس میں بہت سی قوتیں ہیں اس کی اپنی صلاحیتوں اور وسعتوں کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی, ان صلاحیتوں اور قوتوں کے اندر تین قوتیں بہت اہم ہیں. صوفیاء کرام ان کو اصول اخلاق بھی کہتے ہیں, اولیاء کرام اس کو اخلاقی اصول بھی کہتے ہیں. اور یہ بات بھی لکھی ہے بزرگوں نے کہ اگر انسان کے اندرون میں ان اوصاف کی اصلاح ہوئی تو वो सही और दुरुस्त रहता है, रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त सेहतमंद रहता है। और अगर उनकी इस्लाह नहीं हुई तो रूहानी तौर पर बीमार होता है, और कभी वो बीमारी उसको रूहानी मौत पर जी इंताजी तौर पर पहुंचती है, उसका नतीजा मौत होता है। अब आप सोचे कि कौन कौन सी क्या क्या सलाहियतें हैं आदमी में, देखने की, बोलने की, ये चलने की, पकड़ने की, सोचने की, समझने की, बोलने की, सुनने की, सुनने की, मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें हैं। ऐसे इंसान के अंदर उनमें भी कुछ बाहरी तौर पर कुछ कुआ मौजूद है, उनमें से खास तौर पर तीन चीजें बहुत जी बहुत खसूसी है और अहमियत की हामिल है। एक कुव्वत है, कुव्वत अकलिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने भी अपनी किताबों में इन बातों का हवाला बहुत मकसूद पैरा है, वह जिक्र किया है और तफसीलन इन मज़ामीन को छेड़ा है। हम इख्तिसार से इशारा की जुबान में आपसे अर्ज कर रहे हैं। एक है कुव्वत अकल और एक है कुव्वत शहवत। इस बात को तवज्जो से सुनना, नहीं तो बात फिर पलने नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, काम की बात आ जाएगी। एक है कुव्वत अकल, एक है कुव्वत शहवत और एक है कुव्वत गजब। अकल, शहवत, गजब। अकल मतलब तो सोचने समझने की सलाहियत, कुव्वत मुद्रिका, कुव्वत दर्रा का, वो खुद कुव्वत मुद्रा का है, उस कुव्वत का इदराक किया जाता है और वो कुव्वत खुद ऐसी है कि दूसरी चीज का इदराक करती है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी, ये चीज मनफाद बख्श है, ये चीज मजर मदरसा। ये हुआ अकल, कुव्वत। उसके अंदर भी एक है इफराद, एक है तफरीद। अकल का इफराद क्या है? लिखा है अहमदुल्ला ने, अकल का इफराद यह है कि जो कुछ उसकी नजर में आ रहा है, जो कुछ उसके जहन में आ रहा है, अपनी देखी वाली मालूमात को और अपने जहन की रसाई को, अपने जहन की उपज जहां तक पहुंचती है, सोच विचार की सलाहियतें जिस हद तक पहुंच सकती है, उड़ सकती है, ऊंचा हो सकती है, बुलंद हो सकती है, पहुंच सकती है, अपने जहन की सलाहियतों और उसकी रसाई और अपने देखी वाली चीजों के बारे में उसकी जो इंतहाई नजर है अकली, उसी को सब कुछ समझे और वही को उसके पीछे समझे, यानी वही को भी कबूल करने को तैयार रहे। अरे मेरे जहन में जो आएगा बस वो कबूल करूंगा, मुझे समझ में आया तो कबूल करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे नहीं भाई, ये कुरान की बात है तो ये कहे कि नहीं हम नहीं जानते कुरान, और ये वही की बात है वही कहता है कि मुझे वही नहीं मालूम। वो कहता है अल्लाह के मुबारक कलाम की बात है तो कहता है कलाम और वही और ये और वो जी और इलाम इलाही वही इलाही अल्लाह नबी रसूल रिसालत नबूवत कलाम हक, इन तमाम चीजों को मैं जानने को तैयार नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि बस मेरा बहन बस, ये अकल का इफराद है। अल्लाह अकबाल ने कहा है, सुबह अजल ने मुझसे कहा है, जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल लेकर कबूल। सुबह अजल ने मुझसे कहा, जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल लेकर कबूल। तो एक है अकल का कुव्वत अकलिया का इफराद, जिसके अंदर क्या होता है, आदमी अपने रसाई में वाली बात को सब कुछ समझता है और अकल को उल्टा जानता है और वही को और कुरान को साहब नबूवत और रिसालत को या उनके बताए हुए फिक्र और अमल को आदमी कुछ जानने को तैयार नहीं होता, मानने को तैयार नहीं होता। ये अकल का इफराद है जो इंसान को जहन्नम के गले में पहुंचा के दम लेता है। और एक है अकल की तफरीद। जैसे कहते हैं ना आप अपने बच्चों से कहते हैं कभी कभी, मल साहब इस बच्चे में अकल और जहन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको बोलते हैं अकल की तफरीद। उसका अगर पूछे एक भी एक कितने, तो वो यूं कहे कि मुझे नहीं मालूम। अकल की इतनी तफरीद बरतता है, इतनी इतना भी शूर उसका नहीं है कि वो एक जगह एक को बता सके, इतनी भी समझ उसको नहीं है कि एक मामूली बात को अपने बड़े के किसी इशारे को या बात को या मुफ्त महल की मुलाजमत से किसी चीज को समझ सके, इतना भी हौसला इतनी मिसलाइत तो उसके अंदर मौजूद नहीं रहेगी। इतना मकूदुल अकल और इतना कचफहम या कम है, कम फहम रहता है बल्कि बेफहम रहता है। ये तफरीत है, अकल का इफरात, अकल की तफरीत। अच्छा, अकल का जो इफरात है उसको उसूलियों ने जो नाम दिया है उसका नाम है जज्बा, और जी और तफरीत का जो नाम दिया है उसका नाम है सफाहत, यानी बेवकूफी। एक जज्बा है, एक सफाहत और बेवकूफी है, इन दोनों के दरमियान में एक सतह है, एक सीधा रास्ता है, एक औसत रुख है, एक राह मुतय्यन और मालूम और मुशक्कत है। उस जी उस अकल के उस इफ़रात और तफरीत के उस दरमियानी राह का नाम कुरान मजीद में और अहादीस मुबारकों में
اور فقہ امت کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں ہے حکمت, اس کو حکمت کہہ دیں. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن, اس کو حکمت کہتے ہیں. تو افراد بھی نہیں لانا, تفرید بھی نہیں. افراد کو بھی ہٹاؤ, تفرید کو بھی ہٹاؤ, راہ اوسط کو اپناؤ. اهدنا الصراط المستقيم. ایسے ہی قوت شہوت کے اندر ایک ہوتا ہے افراد, ایک ہوتی ہے تفرید. شہوت کا افراد کیا مطلب؟ نہ حلال کی تمیز, نہ حرام کی تمیز, نہ بیوی کی تمیز, نہ اجنبی کی تمیز, نہ حلت کی تمیز, نہ حرمت کی تمیز, نہ موقع کی تمیز, نہ بے موقع کی تمیز, بس شہوت کا شکار ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہوت کا افراد. قرآن کا قرآن نام, حدیث کا نام, اور فقہا نے اس کا نام یہ رکھا ہے وہ فجور, جس کو آپ اردو میں فسق و فجور کے لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں. فجور ہے, اس اصطلاح کا نام فجور ہے. اور دوسری طرف شہوت کی تفریح یہ ہے جب اس سے یہ کہے کہ اللہ نے آپ کو سنے بلوک کو پہنچایا ہے, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں اور قوتیں ودیت فرمائی ہے, اور تمہارے اندر شکت اور استطاعت اور مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں, تو ان صلاحیتوں کو استعمال کرو. تو وہ آدمی یا تو انجان ہو جائے, یا خاموش ہو جائے, یا انکار کر دے, تو یہ شہوت کی تفریح ہے. شادی کرنے کو بھی تیار ہو, یہ شہوت کی تفریح ہے. اور حقوق واجبہ اور حقوق مفروض, حقوق کے فرض, فرض عائد شدہ حقوق کے ادا کرنے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہوتا. یہ اس کو کہتے ہیں جنود. ایک راہ اوسط ہے اس راستے کے اندر, قوت شہوت کے اندر ایک راہ اوسط ہے جس کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جس کا اصول پروردگار عالم نے عطا فرمایا, جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں مذکور ہے, جن کی تحقیقات اہل قلم محققین کے جی کی کتابوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ جو راہ اوسط ہے اس راستے کا, افراط و تفریط سے بچ کر جس راستے کو قبول کرنا ہے, اس راستے کا نام, اس منزل کا نام, اس موقف کا نام, جی اس علمی اعتبار کا جو نام ہے وہ ہے عفت. اس کو کہتے ہیں پاک دامن, پاک دامن رہنا, حفیظ رہنا, پاک دامن رہنا. حلال کو اختیار کرے, حرام سے بچے. موقع پر اختیار کرے, بے موقع ہونے سے بچے. شرم کے ساتھ رہے, بے شرمی اختیار نہ کرے. موقع محل آئے حقوق واجبہ اور فرض حقوق قائم ہو گئے, واجب حقوق قائم ہو گئے, تو ان کو اختیار کریں. تو یہ افراد تفریح سے بچا کر رہا ہے اور سب دی گئی, اس کا نام ہے عفت. اسی طریقے سے ایک ہے قوت غضب, قوت جی غصے کی قوت. اس کے اندر بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یا تو افراد کا شکار ہوتا ہے یا تفریح کا شکار ہو جاتا ہے. ایک ہے غصے کی زیادتی, ایک ہے غصے کی کمی. غصے کی زیادتی کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہا کہ سامنے کون ہے, بس لاٹھی اٹھایا چلانا شروع کر دیا, آنکھوں میں خون اتر گیا, ہاتھوں چڑھا لیا, کمر کٹ لیا, لگنے دبا لیا, تلوار لیا, گھمانا شروع کر دیا, اس کو قتل کر دیا, یہ ناچ اور وہ قتل غارت گری, اور یہاں سے لے کر وہاں تک فساد اور مختلف قسم کے لڑوں کا شکار. سارے معاشرے کو بدنما بنا دیتا ہے عمل کے اعتبار سے. بس دماغ خراب ہو گیا اس کا غصے کی شدت کے اندر. اب وہ مار پے مار بھاڑ قتل غارت گری بھیڑیے کی صفت کے سوائے کوئی اور صفت اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, ایسی صورت حال ہے. اس کو کہتے ہیں غصے کا افراد. ایک ہے غصے کی تفریح. غصے کی تفریح کیا ہے؟ یہ قرآن کو ایک شخص نعوذ باللہ کھنڈل رہا ہے, تو ایک آواز میں کہہ رہا ہے کہ کھنڈلنے تو اپنا کیا جا رہا ہے. غصہ دھام کی کوئی چیز بیچارے کو آ ہی نہیں رہا ہے. مسلم تزم اللہ کے اندر آنچ آ رہی ہے اور مختلف قسم کے انداز سے سازشیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے قانون, اللہ کے قانون کو بدلنے کی سازش کر رہے ہیں. اسلام کے قواعد کو اور اسلام کے قواعد کے بارے میں لوگ افراط و تفریط سے کام نہ کرے, اس کو کنڈم کرنے کی فکر میں ہے. آدمی کے کان پر جھولی نہیں رہتی اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ صاحب کیا ہو رہا ہے. برسرعام شریعت متحرہ کی رسوائی کے لوگ سازشیں کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے غصے کی حالت ہے کہ کسی کے بارے میں تھوڑا سا منفی پڑا یا نہیں اگر منکر کی کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بھی کرنے کے موقع پہ ہم لوگ نظر نہیں آئے. یعنی آدمی اگر منکر کو روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی اور مناسب بات ہے. ایک آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اندر ایک طرف مگر غصے کے افراد سے بھی بچے, غصے کی تفریح سے بھی بچے. اس افراد اور تفریح سے بچنے کا جو رخ دیا شریعت متحرہ نے, اس کا نام ہے شجاعت. اس کو شجاعت بولتے ہیں. شجاعت کے بولے بہادری. اس کو بولتے ہیں بہادری. یہ بے ہنگم غصے کا استعمال نہیں کرنا, بر محل غصہ کرنا, اس کا نام بہادری. مگر ہم کو کیا معلوم ہے کہ کون سا موقع غصہ کرنے کا ہے اور کون سا موقع غصہ نہیں کرنے کا ہے. वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अजीब बात है, ये लोग खुद तो मुसलमान रहते हैं लेकिन गुस्से को मुसलमान बनाना नहीं जानते, खुद तो मुसलमान रहते हैं शहवत को मुसलमान बनाना नहीं जानते, खुद मुसलमान रहते हैं अपन को मुसलमान बनाना नहीं जानते, अब तो खुद तो इस्लाम के दायरे में है लेकिन खुद अपने अंदर इस्लाम के कितने अहकाम की कमी है और कितने झोल है हमारी जिंदगी में, उस झोल और उस कमी को दूर करने की फिक्र करना चाहिए। इतनी बात हमने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज की कि सूरह नहल की आया जो 14 पारे की है उसको तिलावत करने की सहादत मिली थी, उसमें परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, ये अदल का जो लफ्ज है ये तो मामूली लफ्ज नहीं है, अब तक जितनी जो कुछ बात अर्ज की गई है अगर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के की तफसीर के हवाले से और इसी तरीके से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के हवाले से जितनी बात अब तक जिक्र की गई है खास तौर पर उस राय औसत को और बिलखसूस वो कुआए बातें लिया जो कुव्वत अक्ल कुव्वत शहवत कुव्वत गज़ब इनकी जो राय औसत है यानी हिकमत और इफ्फत और शुजात इन सब के मजमुए का नाम है अदल, इसको बोलते हैं इंसाफ, इन सब के मजमुए का नाम अदल है, अदल अदल والإحسان. अब वक्त सरसी बात है कि बुनियादी तौर पर एक एतदाल वाली बात रखी गई, अल्लाहसान इसके दो मतलब हैं, एक मतलब यह है कि अपने अंदर में अफाल सिफात को अच्छा बनाना और दूसरा मफहूम है दूसरे शख्स दूसरे अफराद के साथ माशरे के दीगर अफराद के साथ हुस्न मामला करना, अच्छा सलूक करना, हुस्न सलूक करना, एहसान का बर्ताव करना, और हकीकत एहसान वो बात है जिसको हदीस में हदीस जिब्राइल के नाम से मालूम और मशहूर है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है अल्लाह जिस वक्त हजरत जिब्राइल ने पूछा था जी कि मल एहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान क्या है, आपने इरशाद फरमाया अल एहसान अन तअबुद अल्लाह कअन्नक तराहु, इसी को तसव्वुफ भी कहते हैं एहसान भी कहते हैं जी उसूली इल्म भी कहते हैं और बातिन की इस्लाह की तरबियती उसूल जो भी आप नाम दे रहे तो तालीम जाहिरी और बातिन कहने सब इसी से मुताल्लिक है, अल एहसान अंत अहमद अल्लाह कहने का करा हूं पहलम तक करा हूं पहलम नहीं करा था, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करोगे या तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत दर्रा का नहीं या इस तरह इतने ताकतवर नहीं तो कम से कम यह शोर जरूर रखो कि अल्लाह तुमको देख रहे हैं। अली साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि हदीस के पहले टुकड़े का उनवान है मुशाहदा और दूसरे टुकड़े का उनवान है मुराकबा, अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा इसी को मुशाहदा कहते हैं और इनमें हुई हरा का इसी को मुराकबा कहते हैं, परेशानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह अल्लाह अगर तौसीर है भी इंसान के बस का काम नहीं अगर जी ये बात समझ में आ गई तो कभी हाँ और नहीं तो कम से कम नफ्स में घूम के समझ गए तो कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, माशाल्लाह सब बालोक लोग हैं तो अबुदुल्लाह का अन्न का तरा हो इलम तक तरा हो सही नहीं हरा का, ये एहसान है अल्लाह एहसान की ताबीर अच्छा बनाना, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि यह अच्छा बनाना तब बहुत से एतबार से फिक्र के लिहाज से नजर के लिहाज से नजर के लिहाज से अमल के लिहाज से वक्त के लिहाज से अपने जाहिर के लिहाज से बातिन के लिहाज से बल्कि उन्हीं तमाम अच्छाइयों को जिक्र किया है इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कि हर शोबे में अच्छे से अच्छा बेहतर से, जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ रहे आप कहते हैं साहब और अच्छी नमाज पढ़िए, एक आदमी मकान बनाता है जी और जब मकान पूरा हो जाता है और उसके अंदर माल होता है दौलत होता है मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें होती है तो आदमी कहता है कि इरादा है कि अब इससे भी अच्छा कोई मकान बनाओ, तो आदमी अच्छे से अच्छे की तलाश करता है ना, ऐसे ही अपने फिक्र में अपने अमल में अपने जाहिर में अपने बातिन में अपनी नजर में अपने समाज में कुव्वत बसारत व कलाम में अपनी बसीरत दीनी एतबार से इस फिक्र अमल के अंदर खुद अच्छे से अच्छे की फिक्र दामनगीर होना, रिश्तेदारों के साथ हुकूक अदा करने की बात है, वजन जी मुख्तसर नज़र कर रहे हैं उसको उसको जिक्र नहीं करेंगे इसलिए कि बेहतर आप अगरा सुनते ही रहते हैं, वजन है फहशा वलमुनकर वलबग़्य अल्लाह ताला मना फरमाते हैं फहशा से मुनकर से बगी से, फहशा किसे कहते हैं, अकल भी बुरा कहती है शरीयत भी बुरा कहती है, नौजवान भी बुरा कहता है बूढ़ा भी बुरा कहता है, मर्द भी बुरा कहता है औरत भी बुरा कहती है कि भाई फिलहाल बात कैसी है तो बिल्कुल गलत गलत है बिल्कुल गलत बात ही बात है झूठ बात है गलत बात है, तो जो बात गलत होती है उसे भी बोलते हैं ये बात जबान से मत निकालो ये बात बुरी है, क्यों गाली देना अच्छी बात है क्या, किसी से भी बोलो भाई गाली देना बुरी बात है और चोरी करना अच्छी बात है क्या, सब कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, डाका डालो ये खत्म कर रहे अच्छी बात है क्या, नहीं ये तो बहुत बुरी बात है, तो आप कौल के एतबार से बुराई और अमल के एतबार से बुराई जो तस्तर भाव है और हर कसम ना कैसे कह रहा है कि ये बुराई مکھن ہوئی ہو اور اجی اور اس کے نفس کے اندر ان کی خباثت لا گئی ہو, وہ ضرور بتائے گا کہ یہ بات اچھی ہے تو یہ بات بری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, ظاہر کے لحاظ سے, باطن کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں؟ سچا یا محل سچا, یہ خصوصی برا. اور منکر چاہیے ارے اتنا برائی, ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک برائی محسوس ہو, لیکن عمومی اعتبار سے اس کا تعلق برائی ہی سے ہوتا ہے. منکر ہی ہر برائی منکر ہے. اسی لیے لکھا ہے فصول میں کہ منکر کے اندر جی پخشا بھی داخل ہے اور منکر کے اندر بغی بھی داخل ہے. منکر میں پہلے آنے والا لفظ پخشا بھی داخل ہے اور بعد میں آنے والا لفظ البغی بھی داخل ہے, مگر خاص طور سے ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ فحشا کی جو شدت ہے اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے اس کو مقدم کیا اور خاص طور سے اس کی قباحت کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. اسی طریقے سے بعد میں جو بغی ہے وہ بھی منکر میں داخل ہے, لیکن لکھا ہے مفسرین میں کہ بغی اس کے اندر چونکہ ظلم ہے, زیادتی ہے, عدوان ہے, سرکشی ہے, اور اس شر کا اثر متعدی الی الغیر ہوتا ہے, اس ضرر کا اثر متعدی الی الغیر ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر اللہ نے پھر البغی بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بغی سے رکو, یہ بھی منع ہے. الفحشاء المنکر البغی. تو معمورات میں سے تین باتیں, عدل, احسان, ایتاء ذی القربیٰ, اور منہیات میں سے تین باتیں, الفحشاء المنکر البغی. اگر ان تین معمورات اور تین منہیات کے اعتبار سمجھ میں آنے لگے اور معمول پر عمل اور منہی سے اجتناب آ گیا تو ماشاء اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جامعیت رسی ہو جائے گی. اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جامعیت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے اندر ہم اس کے مثبت اور منفی, ایجابی یا تحریمی, یا ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ سکیں گے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. واس کے معنی نصیحت, نصیحت کے معنی خیر خائی, خیر کے معنی بھلائی, خواہ کے معنی چاہنا, خیر خائی معنی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھلائی ہی چاہتے ہیں, برائی ہی چاہتے ہیں. ایسی بات کیوں بھی کر رہے ہیں؟ تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو. اگر قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تم خیر, تمہاری خیر خواہی نہیں ہوگی, اس کے بعد تم جو ہے شر کی طرف چلو گے, تم شر کی طرف چلو گے. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ معمولات چھوٹ جائیں گے, پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ منہیت کے ارتکاب ہونے لگے گا, پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے سامنے جہنم کا درا ہوگا, وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگا. تو حق تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے یہ جو آیت ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن مجید کی, یہ سورہ نحل کے 14 پارے کی یہ آیت, اس کے اندر بڑی جامعیت تھی. اسی لیے خطبہ قوم خاص طور پر جمعہ میں اس آیت کو خاص طور سے تلاوت کرتے ہیں, اسی لیے اس کی اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں, جو کچھ عرض کیا گیا وہ بہت مختصر سا اور ہمارے اپنے ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے. آپ حضرات نے جو کلیت تک سماعت فرمایا اس سامع خراشی کی معذرت کو ختم کلام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إلا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا وإحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجاب وجنة الفردوس نعيما. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء وبرد العيش واللذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں کو درگزر فرما, دنیا اور آخرت کی سعادت و عافیت مقدر فرما. اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے. اے اللہ جو آصف زدہ ہیں ان کے آصف کو ختم فرما دے. اے اللہ جو محروم ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں بے نکاح ہیں, اے اللہ اپنے خزانے غیر سے ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو فقیر ہیں ان کو امیر بنا دے, جو امیر ہیں ان کو غنی بنا دے. اے اللہ جو غنی ہیں ان کو سخی بنا دے. اے اللہ جو سخی ہیں ان کو پروردگار اور متقی بنا دے. اے اللہ جو پرہیزگار اور متقی ہیں، اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ جو مخلصین ہیں، اے اللہ انہیں استقامت کی دولت نصیب فرما، مرتے دم درد سے مدد کیجیے، ساتھ کی ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں ان کے تمام غیر مقاصد کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.